أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
في آية نمبر 67 سے آية نمبر 71 تک پانچ وہ آیات ہیں جن میں بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں ایک اور اہم واقعے کو اللہ تعالی بیان کرتا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دوسری قسم میں اور دوسرے جز میں جن واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کی تین خباستوں اور تین شرارتوں اور تین بڑے جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک شرارت اور خباست اور جرم اور گناہ اور نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی یہ تھی جو آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک ہم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے مضبوط وعدہ کرنے کے بعد یہ لوگ پھرے اور ہفتے کے دن کی انہوں نے بے حرمتی کی جس دن کا ادب اور احترام کرنا ان پر واجب قرار دیا گیا تھا. آج کی آیت نمبر 67 سے ایک دوسرے واقعے کا آغاز ہوتا ہے جو ان کا دوسرا جرم کہلاتا ہے. دوسری خباثت اور دوسری وہ شرارت ہے جس کو یہاں بیان کر کے مذمت کی جا رہی ہے اور آنے والی نسلوں کو اس قسم کی حرکتوں سے منع کیا جا رہا ہے ترغیب دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کے لیے اور ترغیب کے انداز میں اور وعید کے انداز میں تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور شیطان کے راستے کو اختیار نہ کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے ذبح کرو. قالوا کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی اتتخذنا ہزوا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. اتتخذنا میں جو حمزہ ہے یہ سوالیہ حمزہ ہے سوال اور استفہام کے لیے ہے. کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ, موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ان اکون من الجاہلین, اس بات سے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو جاہل ہیں. یعنی اللہ تعالی کے احکامات کے بارے میں, اللہ تعالی کے اوامر اور حکموں کے بارے میں کسی بھی قسم کا مذاق, یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. جہل کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لغت میں جہل کہتے ہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہو اس کے برعکس کوئی کام کرنا, یہ ہے جہالت. لغوی اعتبار سے یہ جہالت ہے کہ جس چیز کا, جس کام کا, جس بات کا کسی کو حکم دیا جائے وہ اس کے بالکل الٹا کرے, اس کے برعکس کرے, اس کے برخلاف کرے, اس کو جہالت کہتا ہے. یہ لفظی مفہوم ہے, یہ لفظی معنی اور ترجمہ ہے جہالت کا. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ میں جو ہاں ہے اس کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یَأْمُرُكُمْ, یہ امر یَأْمُرُ امرٌ نَصَرَ يَنْصُرُ سے ہے کسی کو کسی بات کا حکم دینا. يَذْبَحُ يَذْبَحَ يَذْبَحُ ذَبْحٌ وَذَبَاحٌ, یہ بھی نَصَرَ يَنْصُرُ سے ہے ذبح کرنا. بقرہ, یہ اس میں جامد ہے, گائے کو کہتے ہیں, اور یہ اس میں جامد ہے اور گائے کو بقرہ کہتے ہیں, اور اس کا جو مذکر ہے اس کو ثور کہتے ہیں اردو میں, جس کو بیل کہا جاتا ہے. اتخذ, یہ اتخذ یتخذ اتخاذ باب افتعال سے ہے بنانا. وضوء, یہ اصل میں وضوء تھا جس کو مخفف کیا گیا اور جو کہ مصدر سماعی ہے. ازا یحزا حز ان حضو ان حضو ان, اس سے ہے یہ. اعوذ, یہ متکلم کا صیغہ ہے, عاد یعود عود, اور اس سے اس میں فاعل عیاد اور معاد آتا ہے. تعوذ کے درس میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. جاہلین, یہ اس میں فاعل کی جمع ہے, اس میں فاعل اس سے آتا ہے جاہل اور اس کی جمع ہے جاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حکم ملا اس حکم کو انہوں نے اپنی قوم تک منتقل کیا, اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. یہ واقعہ ان پانچ آیات میں مذکور ہے, اور یہ حقیقت میں اس کے بعد والی جو آیات ہیں, آیت نمبر 72 خاص طور پہ, اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک تیسری بڑی خباثت اور شرارت اور جرم کو بیان کیا جا رہا ہے, جو کہ قتل نفس تھا. ایک بے گناہ شخص کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور جس کے قاتل کی ان کو تلاش تھی, اس سے یہ واقعہ متعلق ہے, جیسا کہ بعض مفسرین رحمہ اللہ اجمعین نے ارشاد فرمایا. واللہ اعلم. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ تم گائے ذبح کرو. بقرہ, یہ اس میں نکرہ ہے, کوئی بھی گائے, اور یہ عربی زبان کا قاعدہ بڑا معروف ہے, ابتدائی بچوں کو اور ابتدائی کلاس میں اور پہلے ہی دن یہ بات پڑھائی جاتی ہے عربی پڑھنے والوں کو کہ عربی زبان میں کسی اسم پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ اس اسم کو خاص کر دیتا ہے, اور اگر اس پہ الف لام داخل نہ ہو تو وہ عام چیز اور عام بات اور عام نام اور عام اسم ہوتا ہے. یہاں البقر یا البقرہ نہیں ہے بلکہ بقرہ ہے, جو کہ نہ کہہ رہا ہے, یعنی کوئی سی بھی گائے, کوئی بھی گائے خریدو یا کہیں سے لو اور اس کو ذبح کر دو. اللہ کی طرف سے کسی خاص گائے کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا کہ اس قسم کی گائے, بلکہ یہ کہ بقرہ, کوئی بھی گائے. لیکن چونکہ ان کی فطرت خباثت پہ مشتمل تھی, جو ان کا خود سے باطنی تھا اس کی بنا پہ انہوں نے بار بار الٹے سیدھے اور ٹیڑھے قسم کے سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو وغیرہ، جو کہ اگلی آیات میں ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ گائے کو ذبح کریں. بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ابقار یا باقر آتی ہے. علماء لغت نے فرمایا کہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہل جب اس کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور جب یہ ہل چلاتی ہے زمین میں تو اپنے پیروں سے یہ ہل چلاتے ہوئے زمین کو رونتی اور پھاڑتی ہے، اس بنا پہ اس کو بقرہ کہا جاتا ہے، یعنی زمین کو پھاڑنے والی. بقرہ یبقر کا ایک ترجمہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا چیرنا، اور ایک ترجمہ ہے اس کا وسیع کرنا پھیلانا، اور ایک ترجمہ ہے اس کا کھولنا. تو گائے چونکہ اپنے پاؤں سے زمین کو چیرتی ہے، پھاڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس زمین کے اندر بیج کو پھیلایا جاتا ہے، اس کو منتشر کیا جاتا ہے، اس بنا پہ گائے کو گائے کہا جاتا ہے، یعنی بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے کہ یہ بقرہ یبقر اسے زمین کو پھاڑتی ہے، چیرتی ہے. یہ اللہ تعالی کی جو وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے بلکہ فوائد کے لیے بنایا، ان میں سے یہ ایک نہایت ہی اہم جانور ہے. اس کا سفید شفاف میٹھا دودھ لوگ پیتے ہیں اور اسی دودھ سے لسی اور دہی بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، اور اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے جسم کی خوبصورتی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے جس رب نے اس مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوتا ہے. تو بقرہ کا ترجمہ جب ہم نے یہ پڑھا کہ پھاڑنا چیرنا، تو لغت کے اعتبار سے جب ہم اس قسم کے الفاظ پڑھتے ہیں جن کے تراجم اور جن کے معانی پہلی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، تو مختلف احادیث اور مختلف واقعات اور حادثات ذہن میں آ جاتے ہیں. مثلاً بقرہ یبقر کا جب ترجمہ ہم نے پھاڑنا اور چیرنا پڑھا تو ذہن میں فوراً اس ہستی کا تصور آیا کہ جس ہستی کے پیٹ کو چیر دیا گیا تھا اور جس کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسند امام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا حَمْزَ قَدْ بُقِعَ بَقْرُ فَإِذَا حَمْزَتُ قَدْ بُقِعَ بطن فإذا حمزة قد بقر بطن. حمزة رضی اللہ عنہ کا حال میدان احد میں یہ ہوا کہ ان کے پیٹ کو چیر دیا گیا تھا، پھاڑ دیا گیا تھا. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سید الشہداء کا لقب دیا. ابو مخلف لوطی لعنہ اللہ اور دوسرے ملعون اور جھوٹے مورخین کی تاریخی کتابیں، ان کی تاریخی کتابیں پڑھنے والے اور اکثریت مسلمانوں کی اور خاص طور پہ سنیوں کی بہت بڑی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں. جھوٹوں اور دجالوں نے جو تاریخ لکھی اس میں انہوں نے سید الشہداء کا لقب حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی دونوں شہید ہوئے, لیکن سید الشہداء کا لقب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ حسین کو دیا نہ حسین کے والد کو دیا. رضی اللہ عنہم اجمعین, سید الشہداء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کو دیا. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام الطبرانی نے اپنی معجم کبیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامۃ حمزۃ بن عبد المطلب, اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو سید الشہداء بن کے اٹھیں گے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں. اور امام حاکم ہی کی ایک دوسری جس حدیث کو انہوں نے روایت کیا اس میں یہ ہے کہ سید الشہداء حمزۃ بن عبد المطلب, تمام شہیدوں کے سردار وہ حمزہ ہے بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. ان کے پیٹ کو چیر دیا گیا اور پھاڑ دیا گیا اور ان کی لاش کے 11 ٹکڑے کیے گئے تھے جن کو بعد میں جمع کیا گیا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور اس کے بعد ان کی لاش کو وہیں رکھے رکھا جہاں وہ پڑی ہوئی تھی, اور میدان احد میں جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے. ایک ایک صحابی کو لایا جاتا اور اس کی لاش حمزہ کی لاش کے ساتھ رکھی جاتی اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حتی صلی علیہ یومئذ 70 صلاۃ, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا. تو یہ وہ ہے کہ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ, یہ وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ان کا پیٹ پھاڑا گیا اور ان کا پیٹ چیرا گیا. بکرا یا بکرو, پھاڑنا اور چیرنا اور پھیلانا. اور پھیلانے سے یاد آیا کہ سیدنا علی زین العابدین کے بیٹے, ان کا نام تھا محمد الباقر, ان کا اصل میں نام محمد تھا لیکن یہ معروف تھے محمد الباقر کے نام سے, اور ان کو الباقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے علم کو پھیلایا, یہ زندگی بھر علم کو پھیلاتے رہے, اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے, اس مناسبت سے ان کا نام محمد الباقر معروف ہوا. اور ان کی کنیت تھی ابو جعفر. یہ بیٹے ہیں زین العابدین علی کے, زین العابدین کا نام تھا علی, اور یہ بیٹے ہیں حسین کے جو کہ بیٹے تھے علی کے, اور جو کہ بیٹے ہیں ابو طالب کے. تو یہ محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب, تو یہ محمد الباقر اس وجہ سے الباقر معروف ہوئے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے انہوں نے علم کو پھیلایا اور عام کیا. صحیح مسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ, جن کا نام غمیصا بنت ملحان ہے رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتخذت یوم حنین خنجرا, یوم حنین حنین کی لڑائی میں انہوں نے ایک خنجر خریدا اور اپنے پاس رکھا. فکان معها, اور یہ ہر وقت اپنے ساتھ اس خنجر کو رکھتی تھی. فرآها ابو طلحہ, ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ ان کے پاس دیکھا. فقال یا رسول اللہ هذه ام سلیم معها خنجر, انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع پہنچائی کہ ان کے پاس خنجر ہے اور ان سے آپ پوچھئے کہ انہوں نے خنجر کیوں رکھا. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یہ ام سلیم ہیں یعنی میری اہلیہ ہیں اور ان کے پاس خنجر ہے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الخنجر, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ خنجر کیوں اپنے پاس رکھا ہے. قالت اتخذته عندنا مني احد من المشركين بقرت به بطنا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ خنجر میں نے اس لیے خریدا اور اپنے پاس رکھا کہ عندنا مني احد من المشركين, اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو بقرت به بطنا, تو میں اس کے پیٹ کو اس سے چیر پھاڑ دوں گی. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تبسم فرمایا کہ ام سلیم اتنی بہادر خاتون ہیں کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس خنجر رکھے پھرتی ہیں اور ارادہ اور نیت یہ ہے کہ بقر تو بھی بفنا, جو مشرک بھی میرے قریب آیا تو اس خنجر سے میں اس کے پیٹ کو چیر پھاڑ دوں گی. تو یہ بھی بقر یبقر کا مفہوم تھا کہ جو اس حدیث میں ہمیں ملا. گائے کا ذکر چلا ہے اور اس سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ گائے کو خواب میں دیکھنا. سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ عزیز مصر کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور آیت نمبر 43 میں سورہ یوسف کے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات, بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 ایسی گائیں جو کہ تندرست ہیں, فربا ہیں, موٹی ہیں, تازہ ہیں, ان کو 7 دوسری وہ گائیں کھا رہی ہیں یا کھا لیا انہوں نے جو کہ دبلی پتلی اور کمزور ہیں, اور ساتھ ہی یہ انہوں نے دیکھا کہ گندم کے ساتھ خوشے خشک ہیں اور 7 خوشے گندم کے سرسبز و شاداب ہیں. تو انہوں نے اپنے اس خواب کو بعض ساتھیوں کے سامنے پیش کیا اپنے درباریوں کے سامنے, اور ان درباریوں نے کہا کہ جیل میں جس متقی اور صالح پرہیزگار آدمی کو تم نے بند کیا ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا, سیدنا یوسف کو یہ خواب سنایا گیا یہ کہہ کر کہ یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف, تو جو تخاطب کا انداز تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یوسف سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اس لیے خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھی. یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب ہر کسی شخص کے سامنے بیان مت کرو, اس شخص کو اپنا خواب بتاؤ جس کے بارے میں تمہارا خوش نظر ہو کہ یہ آدمی صالح ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, سچا آدمی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. یوسف و ایوہ الصدیق, اے سچے یوسف افتنا, ہمیں فتویٰ دو, بتاؤ ہمارے خواب کے بارے میں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ پہلے 7 سال تم پہ خوب بارش وغیرہ ہوگی, غلہ خوب ہوگے گا, اس کے بعد کے 7 سال جب آئیں گے تو قحط اور غربت ہوگی. اس طریقے پہ آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی. تو قرآن میں یہ ذکر ہمیں ملا کہ عزیز مصر نے خواب میں 7 گائیں کو دیکھا تھا, انہوں نے دیکھا کہ گائے ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے. اور ایک متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طویل خواب کو صحابہ کے سامنے بیان کیا, اور اس حدیث میں ایک مقام پہ چل کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رأیت فیہا بقرا واللہ خیر فإذا هم المؤمنون یوم احد, اس متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت فیہا بقرا، میں نے اپنے اس خواب میں گائے کو بھی دیکھا. واللہ خیر، اللہ تعالی ہی ہر خیر اور خوبی کا کام کرنے والا ہے. اور پھر اس گائے کو دیکھنے کی تعبیر بھی بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے، اس ارشاد میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ میں نے خواب میں گائے دیکھی. یہ گائے جو آپ نے دیکھی تو اس کی تعبیر میں خود اس متفق علیہ حدیث میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، یہ گائے جو میں نے دیکھی ان کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں، وہ مومنین ہیں جو یوم احد کے دن شہید ہو گئے. تو امام النووی نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کے علاوہ بعض دوسرے جو نسخے ہیں کتب احادیث کے، اس میں اس بقرن کے لفظ کے ساتھ تن حرف ہی ہے، یعنی گائے دیکھی آپ نے اور یہ دیکھا کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو اس سے مراد وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جو کہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. تو اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو دیکھا، اور یہ خواب بھی خیر اور بشارت اور خیر ہی کی طرف ایک اشارہ دے رہا تھا. تو اس خواب نے بھی یہ بتایا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ خواب میں گائے کو دیکھنا یہ اچھی علامت ہے، خیر اور بہتری کی علامت ہے. مشہور تابعی ہیں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جن کا 110 ہجری میں انتقال ہوا. امام حسن بصری کے انتقال کے 10 دن بعد ان کا انتقال ہوا. یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم اور فراست سے نوازا تھا. ان کی کتاب بھی بڑی معروف ہے، اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر. یہ اپنی اس کتاب تعبیر الرؤیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی شخص گائے دیکھے تو یہ بہتری اور خیر کی علامت ہے. تندرست و توانا اور فربہ اور اچھی حالت میں دیکھے تو یہ تو زیادہ خیر اور بہتری کی طرف اشارہ ہے، اور اگر گائے کو کمزوری اور بیماری کی حالت میں دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی مہربانی طلب کرے. بقرہ کے ذکر میں صحیح بخاری میں گائے کے بولنے کے بارے میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ثم اقبل علی الناس فقال بین رجل یسوق بقرة اذ رکبها فضربها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرف فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثم. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک مرتبہ اپنی گائے کو ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اس پہ سوار ہو گیا اور اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے گائے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا کہ انا لم نخلق لہذا، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم ہم پہ سواری بھی کرو اور ہمیں بھی، بلکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم کھیتی باڑی کریں. انما خلقنا للحرث، ہل جوتنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. لوگوں نے یہ بات سنی تو تعجب کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ بقرۃ تکلم، کہ گائے بات کرتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ ہاں یقیناً گائے نے بات کی ہوگی اور اللہ کی قدرت سے یقیناً گائے بات کر سکتی ہے. فقال انی اؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر وما هما ثم, مجھے بھی یقین ہے اور اسی طرح ابو بکر اور عمر اگر یہاں ہوتے تو وہ بھی فوراً میری اس بات پہ یقین کر لیتے کہ واقعی وہ بات کر سکتی ہے. تو ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہوئے کہ وما هما ثم, وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اور ان کی منقبت بیان کی کہ جس طریقے پہ مجھے یقین ہے اسی طریقے پہ یہ دونوں بھی میری اس بات کو اگر سنتے تو فوراً اپنے یقین کامل کا اظہار کرتے. تو گائے کے اس ذکر میں جو کہ شاید طویل ہو, اس قوم کا ذکر بھی آئے گا جس نے گائے کے اس بچھڑے کو پوجا تھا, بلکہ اسی قوم کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں جس نے بچھڑے کو عبادت کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کی روحانی اولاد اس گائے کو اپنا معبود حقیقی سمجھتی ہے. تو گائے کے ذکر میں چلتے چلتے جمعے کے دن کے فضائل کی حدیث بھی ہمارے سامنے آئی جو کہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہ دونوں کتابوں میں جمعے کے فضائل کے ابواب میں موجود ہیں, لیکن متن حدیث جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. جمعے کے دن ہر مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے, رجسٹر کہہ لیں آپ, جس میں وہ پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور ان کے اجر اور ثواب کو لکھتے ہیں. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, جب امام خطبہ دینے داخل ہوتا ہے تو اپنے رجسٹر وہ بند کر لیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ امام کا خطبہ سنیں. ارشاد فرمایا کہ مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن, جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اس کو اجر اور ثواب کتنا ملے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر اور ثواب یوں ہے گویا کہ اس نے اونٹ ذبح کیا. ثم كالذي يهدي بقرة, دوسرے نمبر پہ جو شخص آیا اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے گائے ذبح کی. ثم كالذي يهدي الكبش, اور تیسرے نمبر پہ جو آیا اس کو دمبا یا بکری کے ذبح کرنے کے برابر اجر اور ثواب. ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة, اور اس کے بعد آنے والے کو مرغی ذبح کرنے کے برابر اجر اور ثواب, اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو شخص جمعے کے دن آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے. گائے کو ذبح کرنے کا جہاں تک تعلق ہے یا اس کی قربانی کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ, حدیبیہ والے سال ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قربانی کی تھی اس میں سات سات آدمیوں نے شراکت کی تھی اونٹ اور گائے کی قربانی میں, یعنی گائے کی قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے, اور اسی طرح اونٹ کی قربانی میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ بقرۃ یوم النحر, قربانی والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی پیش کی. اور یہ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں تمام ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کو پیش کیا تھا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر عن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بقرۃ واحدہ. یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ آل محمد کی طرف سے یعنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گائے کی قربانی کو پیش کیا. ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور مویشیوں کی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے شدید وعید کو بیان کیا ہے. اور اس حدیث میں بکر غنم دونوں کا ذکر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولا صاحب بقر ولا غنم. کوئی بھی ایسا آدمی جس کو اللہ نے گائے سے نوازا, گائے کے لشکر سے نوازا, یعنی ایک سے زیادہ گائیں اتنی کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے, ولا غنم اور وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے نوازا جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, الا اذا كان يوم القيامه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر. اس شخص نے اگر اپنے اس مال مویشی میں سے اللہ کا حق نہ دیا, زکوٰۃ نہ دی, تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے حکم سے ان بھیڑ بکریوں اور ان گایوں کو سینگ لگیں گے اور یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے پاؤں کے ساتھ اس شخص کو روندیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. عقصا جلحا عضا, عقصا وہ کہ جس کا کوئی بھی سینگ مڑا ہوا نہ ہو, یعنی اگر دنیا میں کوئی سینگ مڑا ہوا بھی تھا تو قیامت کے دن اس کو صحیح مضبوط سینگ مل جائے گا جس سے وہ اس شخص کو مارے گی جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. جلحا وہ بکری اور وہ گائے جس کا سینگ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے, اور عضا وہ بکری اور وہ بھیڑ یا وہ گائے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو. تو فرمایا کہ یہ ایسی بکریاں اور ایسی گائیں ہوں گی کہ نہ کسی کا سینگ مڑا ہوا ہوگا, نہ کوئی بغیر سینگ کی ہوگی, اور نہ کسی کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مضبوط پاؤں کو بھی استعمال کریں گی, اور کلما مر علیہ اولاہا رد علیہ اخراہا, ایک گروہ مارتے ہوئے جائے گا تو پھر دوسرا گروہ آئے گا, جب وہ جائے گا تو پھر پہلا گروہ واپس آ جائے گا. اور یہ اس شخص کے ساتھ یہ عمل اس دن مسلسل ہوتا رہے گا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة, اس دن اس شخص کو یہ سزا ملے گی جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو وہ مال مویشیوں والے
اور وہ بکریوں، اونٹوں اور بھیڑ اور گایوں اور بھینسوں اور دوسرے جانوروں کے ریوڑ پالنے والے جن کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جو قیامت کے دن فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، بطح لها بقاع قرقر، اس شخص کو زمین پہ لٹایا جائے گا اور اس شخص کے لیے زمین خاص طور پہ ہموار اور تیار کی جائے گی۔ بطح اس تختے یا اس زمین کو کہتے ہیں جو قیدی یا سزا یافتہ شخص کے لیے خاص طور پہ تیار کی جاتی ہے، اور اسی لفظ بقر، جہاں بقر اور بقرہ کے سینگوں کا ذکر آیا اور ان کے پاؤں کا ذکر آیا، وہیں گائے کی دم کا ذکر بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کتاب الجنہ میں روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں اس کوڑے کا اور اس حدیث میں ان کوڑوں کا ذکر ہے جو کوڑے گائے کے دم کی طرح ہوں گے، تو ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنم جانے والی دو جماعتیں ایسی ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے۔ محدثین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ دونوں قسمیں موجود نہیں تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لم ارہما، میں نے ابھی تک ان دو قسم کے آدمیوں کو، دو قسم کے گروہوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا علماء نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اقسام آپ کی امت میں مستقبل میں واقعی موجود ہوں گی اور لوگ ان کو دیکھیں گے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ دونوں قسمیں موجود نہیں تھیں، اس لیے کہ وہ بہترین زمانہ تھا، جس کے بارے میں خود آپ کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ارشاد فرمایا ایک قسم تو وہ ہے، قوم معہم سیاق کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ ظالم طاقت والے اور حکومت والے لوگ ہیں جو کسی علاقے یا ملک یا محلے میں صاحب اقتدار اور صاحب اثر ہوتے ہیں، اور وہ کوڑوں سے دوسرے مظلوم اور غریب اور نادار اور مفلس انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ حکمراں اور وہ مالدار طبقہ جو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں زمیندار، وڈیرے، چودھری، خان اور دوسرے بڑے قسم کے لوگ یہ اپنے ارد گرد رہنے والے غریب مسکین لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جس طرح ان کے نوکر چاکر، ان کے رکھے ہوئے لوگ وہ غریب غربا کو جس طرح مارتے پیٹتے ہیں، اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قوم معهم سیاق کاذناب البقر یضربون بها الناس، معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ صنفان من اہل النار لم ارہما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم والے ہیں، یہ اہل جہنم ہے، میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ دوسروں پہ ظلم کرنے والے اور دوسرے مظلوم اور غریب مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھانے والے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ، دوسری قسم اور دوسری قسم کے لوگ، فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ، كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. دوسری قسم فرمایا وہ عورتیں قاسیات عاریات جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی, ممیلات مائلات خود بھی بہکنے والی اور دوسروں کو بھی بہکانے والی, خود بھی گناہ اور برائیاں کرنے والیاں اور دوسروں کو بھی گناہ اور برائی کی دعوت دینے والیاں. نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن ننگی نظر آتی ہیں.